الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنى سننے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اب تک بہت سارے نام اللہ پاک کے ہم سن چکے ہیں, آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی دو نام اللہ پاک کے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور نیت کریں سننے سے قبل کہ ایک تو اللہ پاک کے نام کی لذت حاصل کریں گے, کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے اندر لذت رکھی ہوئی ہے, اور یہ لذت اسی کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اس سے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے, یعنی اس کو اس اپنے دل کے اندر ذوق پیدا کرتا ہے, شوق پیدا کرتا ہے. تو اللہ پاک کے مبارک ناموں کی لذت, اس کی حلاوت, مٹھاس جو ہے وہ دل کے اندر محسوس کرتا ہے. فرمائے فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یاد کرنے کا ایک معنی یہی ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے اللہ پاک کا نام لے یا دل میں اللہ پاک کو یاد رکھے, یاد کرے اور اس کی مخلوقات کے اوپر غور و فکر کرتا رہے. تو اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے جو ہم نے آج نام سننے ہیں ان میں سے پہلا نام ہے الرقیب. الف لام را قاف یا اور با, الرقیب. رقیب اللہ پاک کا مبارک نام ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. رقیب کا معنی کیا ہے پہلے اسے سمجھ لیں. رقیب کے مختلف معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ رقیب کا ایک معنی ہے هو العلیم الحفیظ, یعنی اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جو علم رکھنے والی ہے اور حفاظت کرنے والی ہے. یقیناً اللہ جل شانہ کی ذات کے علم کے حوالے سے کوئی کسی کو کلام ہو ہی نہیں سکتا, اور اللہ پاک کا علم یقیناً ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے, ہر شے کے بارے میں اسے علم ہے اور ہر شے کے بارے میں وہ جانتا ہے. اسی طرح ہر شے کی حفاظت فرمانے والا بھی وہ ہے, جیسا کہ الحفیظ کے تحت ہم نے تفصیل کے ساتھ سنا تھا کہ انسان کی حفاظت بھی وہ فرماتا ہے, زمین و آسمان کی حفاظت بھی وہ فرماتا ہے, اپنے پاک کلام کی حفاظت فرمانے والا بھی وہ ہے. تو ہر شے کی حفاظت فرمانے والا وہ ہے, رقیب یعنی نگہبان ہے وہ. اللہ پاک نگہبان ہے یعنی حفاظت بھی فرماتا ہے اور جانتا بھی ہے. اس میں یہ اشارہ ہے کہ ایک نگہبان وہ ہوتا ہے, یعنی ایک عام افراد میں ہم گفتگو کریں مخلوق کے اعتبار سے, ایک چوکیدار ہوتا ہے جو حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تو حفاظت وہی اچھے انداز میں کر سکتا ہے کہ جو جانتا ہے کہ کہاں کہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے, علم اس کے پاس موجود ہو, معلومات اس کے پاس ہو, تو وہ اچھی طریقے سے کسی شے کی حفاظت کر سکے گا. اگر اسے علم نہیں ہے کہ کہاں کہاں سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے یا جس کی حفاظت کے لیے وہ مقرر ہے اسے کہاں کہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے, تو پھر اس کا حفاظت کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک کا جو نام ہے الرقیب, اس میں ان دونوں باتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے, نگہبانی فرمانے والا ہے, ساتھ ہی ساتھ وہ علیم بھی ہے. کہ رقیب کے اندر علم والا معنی بھی پایا جاتا ہے, یعنی اس کو ہر شے کے بارے میں علم ہے کہ کسی کو کہاں سے کس طرح کا نقصان پہنچتا ہے, تو اس کی حفاظت کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا. حتیٰ کہ انسان کے جسم کے ساتھ اللہ پاک نے مختلف فرشتوں کو رکھا ہوا ہے. بعض اس کے منہ پہ مقرر ہیں, بعض اس کی آنکھوں پر مقرر ہیں, بعض جسم کے اور حصے کے اوپر مقرر ہیں کہ جو مختلف چیزوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم غور و فکر کریں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں دن بھر کے اندر کہ اللہ کی قدرت کے بغیر ہمیں اس سے بچنا یہ نظر نہیں آتا. موذی اشیاء یہ دنیا بھر کے اندر انسانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن انسانوں کو وہ نقصان نہیں پہنچاتی. وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے, جب تک وہ نہیں چاہتا وہ شے اسے نقصان نہیں پہنچاتی. تو ایک ایک چیز کے لیے اللہ پاک نے بندے کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں, اسباب بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک رقیب ہے, یعنی وہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کس مقام سے کس طرح کا نقصان پہنچ سکتا ہے. تو بندے کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے, دیگر ذرائع اور اسباب بنا ہے. تو الرقیب کا ایک معنی ہے هو العلیم الحفیظ, وہ ذات کے جو علم بھی رکھتی ہے اور حفاظت بھی فرمانے والی ہے. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ تعالی رقیب لعباده ای حفیظ لهم, يعلم أحوالهم ويعد أنفاسهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. یعنی اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں کے لیے رقیب ہے، جس کا معنی ہے کہ ان کی حفاظت فرمانے والی ہے، اور ان کے احوال کو بھی وہ جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان کے سانسوں کو بھی شمار فرماتا ہے کہ بندہ سانس جو لے رہا ہے وہ بھی اللہ پاک کے علم کے اندر ہے، اور بندے کے احوال میں سے، بندے کے کاموں میں سے، بندے کی حاجتوں میں سے کوئی چیز بھی اللہ پاک کے اوپر مخفی نہیں ہے. دوسرا ایک معنی رقیب کا، علماء نے یہ بیان فرمایا کہ هو المطلع على الضمائر الشاهد على السرائر، یعنی اللہ پاک کی ذات رقیب ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، جو راز اور اسرار کی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، خفیہ باتیں ہیں، یہ دوسروں کے لیے مخفی ہو سکتی ہیں، دوسروں کے لیے پوشیدہ ہو سکتی ہیں، اللہ پاک کے سامنے یہ تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہیں، اس کے لیے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. تو ہمارے دل کے اندر کیا باتیں ہیں، کیا ارادے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی اللہ پاک جانتا ہے. بعض علماء نے یہ معنی بیان کیا کہ الذی یعلم و یرا ولا یخفی علیہ السر والنجوا، یعنی رقیب وہ ذات ہے کہ جو جانتی بھی ہے اور جو دیکھتی بھی ہے، یعنی اللہ پاک ہر شے کو جانتا بھی ہے اور ہر شے کو دیکھتا بھی ہے. اس کے اوپر پوشیدہ سے پوشیدہ بات، سر اور نجوا، یعنی پوشیدہ سے پوشیدہ بات، اور اسی طرح ہلکی سے سرگوشی بھی اس کے اوپر مخفی نہیں ہے، اس کو ان چیزوں کا بھی علم ہے. اس اعتبار سے اللہ پاک کو الرقیب کہا جاتا ہے. بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جس کو ہر شے کا علم سب سے پہلے ہے، یعنی بندے کو جس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ پاک کو اس کا علم ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک کا علم زمانے سے پاک ہے، اسے ہر چیز کا علم ہمیشہ سے موجود ہے. بعض صوفیاء کرام سے پوچھا گیا کہ یہ جو بد نگاہی ہو جاتی ہے، ایسی چیزوں کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے کہ جن کے اوپر نظر پڑنا نہیں چاہیے، تو ان سے کیسے بچا جائے، ان سے حفاظت کیسے ہو، اس کے لیے کس کی مدد اختیار کی جائے؟ تو فرمایا کہ اس بات کو پیش نظر رکھا جائے، اس بات کو جانا جائے، اس بات کا علم حاصل کیا جائے کہ بندہ جس چیز کی طرف نظر کر رہا ہے، اللہ پاک کو اس بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ بندہ کس چیز کی طرف نظر کر رہا ہے. تو اب اگر وہ غلط چیز کی طرف نظر کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ پاک اس بات کو جانتا ہے کہ میں کس چیز کی طرف نظر کرنے والا ہوں، اب وہ خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکتا ہے. تو الرقیب کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک چونکہ نگہبان بھی ہے اور ساتھ میں ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو اس اعتبار سے بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، بندہ اپنے آپ کو اللہ پاک کی نافرمانی سے بچائے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ شہر سے باہر جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا، ایک غلام، وہ بکریاں چرا رہا تھا. تو آپ نے اس سے کہا کہ بعنی شاتن، مجھے ایک بکری بیچ دو. تو اس غلام نے کہا کہ انہا لیست لی، یہ بکریاں میری تو ہیں نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ قل اکلہ الذئب، تمہارا مالک جب تم سے پوچھے کہ بکری کیوں کم ہے، تو کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں. فقال الغلام، غلام نے بڑی خوبصورت بات کہی، فعین اللہ، یعنی مالک سے تو یہ کہہ دوں گا بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن اللہ بھی تو ہے جو رقیب ہے، جو نگہبان ہے، جو جانتا ہے کہ میں نے یہ کیا کام کیا یا میں کیا کام کروں گا، اور میں مالک سے جا کر کیا کہوں گا. تو مالک پر تو بات پوشیدہ رہ جائے گی، لیکن اللہ پاک پر پوشیدہ نہیں رہے گی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا، تو آپ نے اس کو خریدا اور ان بکریوں کو خریدا اس کے مالک سے، اور اس غلام کو یہ ساری کی ساری بکریاں دیں اور اس کو آزاد بھی کر دیا. تو یہ سبق ہے اس حوالے سے کہ بندہ جب اس بات کا تصور رکھتا ہے، اس بات کو سوچتا ہے کہ میں جو بھی گناہ کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اس پر میرا رب عز و جل مطلع ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. ایسی بہت ساری حکایات یہ کتابوں کے اندر نقل کی گئی ہیں، احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہیں، کہ اللہ پاک اس بات کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ بندہ گناہ کو، اللہ کی نافرمانی کو صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے چھوڑ دے، یعنی وہ گناہ کرنے پر قادر ہو جائے، उसको तमाम की तमाम रुकावटें हट जाएं और वो इस बात पर कुदरत रखता हो कि अल्लाह की नाफरमानी कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नाफरमानी को छोड़ देता है कि मेरा रब अज़्ज़ा वजल्ला मुझे देख रहा है, तो अल्लाह पाक उससे बहुत खुश होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं, अल्लाह पाक उसको दो जन्नतें अता फरमाएगा। यानी जो बंदा इस बात का खौफ करता है कि कयामत के दिन मुझे अल्लाह पाक के सामने खड़ा होना है और अभी अल्लाह पाक मुझ पर रकीब है, मेरा निगेबान है, मुझे देख रहा है, मेरे बारे में इल्म रखता है, इस वजह से वो गुनाह को छोड़ देता है, वो डरता है, तो अल्लाह पाक कयामत में उसको दो जन्नतें अता फरमाएगा। रब्बुल इज्जत जल्ला व अला हम सबको अपने इस मुबारक नाम की बरकतें अता फरमाएं और इस नाम के सदके में हमें गुनाहों से बचकर अपनी फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाएं। अगला नाम अल्लाह तबारक व तआला का जो हमने सुनना है वो है अल मुजीब, अलिफ लाम मीम जीम या और बा। मुजीब का मतलब है कि जो दूसरों की इल्तिजा को, दुआओं को कबूल करने वाला है। अल मुजीब का माना अल्लाह पाक के लिए ये बनेगा कि जो अपने बंदों की दुआओं को कबूल करने वाला है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ला शानहू ने इस हवाले से कई मकामात पर बहुत ही खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई हैं, चंद एक उसमें से समात फरमाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है 20वें पारे की इब्तिदा में, अम्मन युजीबुल मुक्तर इजा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ض, यानी कौन है कि जो मुजतर की, जो परेशान हाल की दुआ को कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है, यानी वो कौन सी हस्ती है कि जिसे मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर पुकारते हैं पुकारने वाले, तो वो उनकी उस मुसीबत को दूर भी कर देता है, उनकी इल्तिजा को सुनता भी है, उनसे मुसीबत को दूर कर देता है, तो यकीनन वो जात अल्लाह पाक की है। यहां इरशाद फरमाया कि बंदा जब मुस्तर हो, मुस्तर यानी इज़्तिरार की हालत में है, ऐसी हालत में उसके पास कोई चारा नहीं बचा, अब इस कैफियत के अंदर जो शख्स अल्लाह पाक को पुकारता है तो अल्लाह पाक उसकी इस पुकार को सुनता है, उसकी इस पुकार को कबूल फरमाता है, उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। उलमा ने इरशाद फरमाया यहाँ जो मुस्तर का तस्किरा हुआ, जिन लोगों की दुआओं को अल्लाह पाक कबूल फरमाता है उनमें से एक शख्स वो है कि जो हालत इज़्तिरार के अंदर हो, यानी ऐसी कैफियत के अंदर हो कि उसके पास कोई रास्ता बाकी ना बचा हो, अब जो दुआ वो अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर करता है अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो फरमाए जब बंदा मुश्किल तरीन हालात के अंदर हो और तरह तरह के गुनाह भी कर चुका हो, तरह तरह की नाफरमानियां कर चुका हो, इसके बावजूद जब वो अल्लाह पाक को पुकारता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते कि अल्लाह पाक करीब है या दूर है, करीब है तो हम आहिस्ता उसे पुकारें, दूर है तो हम जोर से उसे पुकारें। तो अल्लाह पाक तो चूंकि जगह से पाक है, करीब और दूर का उसके हवाले से कोई यूं तसव्वुर नहीं है कि नाऊज़ु बिल्लाह कोई जगह या जिस्म हो, बल्कि अल्लाह पाक की कुदरत हर जगह पर है, बंदे की शहरत से भी अल्लाह पाक की कुदरत करीब है, उसका इल्म करीब है, यानी वो हर चीज पर कादिर है, हर चीज का इल्म रखता है। तो अल्लाह पाक ने कुरान की ये आयत नाज़िल फरमाई, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप इनसे फरमाइए कि मैं करीब हूं, यानी मेरा इल्म, मेरी कुदरत इनके करीब है बिल्कुल। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब कोई बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी मुझे पुकारता है, जब भी मुझसे इल्तिजा करता है तो मैं उसकी दुआ को, उसकी इल्तिजा को कबूल फरमाता हूँ। तो अल्लाह पाक की जात अल मुजीब है, बंदा जो दुआ करता है उसको पुकारता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। एक और मकाम पर अल्लाह जल्ला शानहु इरशाद फरमाता है, वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, के तुम्हारा रब फरमाता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, और फरमाया इसके आगे इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कि बेशक वो लोग कि जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, यानी दुआ नहीं मांगते, दुआ करने में तकब्बुर करते हैं कि हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे, तो फरमाया कि ऐसे लोग जहन्नम के अंदर रुसवा होकर दाखिल होंगे। एक हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि मैं उसके ऊपर गजब करता हूं कि जो मुझसे मांगता नहीं है। हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से दुआ नहीं करता, अल्लाह पाक से मांगता नहीं, अल्लाह पाक उसके ऊपर गजब फरमाता है। ये हमारे रब की अजब शान है, अजब उसका करम है कि बंदा कितना ही सखी हो, कितना ही देने वाला हो, लेकिन जब बंदा बार 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 उसके पास जाता है तो नतीजे ये निकलता है कि एक दिन वो सखी तरीन शख्स भी उससे बेजार हो जाता है, उकता जाता है उससे कि जब देखो ये आ जाता है, जब देखो मांगता रहता है। कैसी ही हस्ती हो, किसी भी तरह की हस्ती हो, महबूब तरीन हस्ती भी होती है तो बंदा उकता जाता है। ये मखलूक के अंदर सिफत पाई जाती है, अल्लाह पाक इससे पाक है। उसका कमाल ये है कि बंदे जितना ज्यादा उससे सवाल करते हैं अल्लाह पाक इतना ही खुश होता है और उन्हें अता फरमाता है। याद रखिए कि जो दुआ है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है और इसके ऊपर उलमा ने मुस्तकिलन बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। मैं एक दो बातें इस हवाले से आपके सामने गोश गुजार करता हूँ। नंबर एक, दुआ ये अल्लाह पाक की इबादत है, यानी बंदा जब दुआ करता है तो अल्लाह पाक की वो इबादत कर रहा होता है। एक हदीस पाक में फरमाया कि अद्दुआ मुखुल इबादा, यानी दुआ ये इबादत का मगज है। मतलब इसका ये बनता है कि बंदा जो इबादतें करता है तो इसकी जहानत और फतानत इसके अंदर है कि वो अल्लाह पाक से मांगता रहे, अल्लाह पाक से तलब करता रहे। एक हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ ये इबादत ही है। बंदा अल्लाह पाक से मांग रहा है, सवाल कर रहा है, तो इसका ये सवाल करना ये इबादत कहलाता है। दुआ की जो कबूलियत है ये बाहर सूरत होती है, जबकि इसके अंदर बंदा खुद कोई रुकावट पैदा ना करे। अगर बंदे ने रुकावटें पैदा की हुई हैं वो क्या है, मैं इंशाल्लाह एक दो बातें उस हवाले से आपके सामने अर्ज करता हूँ। अभी बंदे ने अगर रुकावट पैदा की हुई है तो वो उसकी अपनी गलती है, वरना अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। उलमा ने इसकी तीन सूरतें बयान की हैं हदीस पाक की रोशनी के अंदर कि बंदे की दुआ हर सूरत में कबूल होती है। वो किस तरह, या तो ये होता है कि उसका नतीजा और उसका रिजल्ट बंदे के सामने आ जाता है, उसने जो दुआ मांगी अल्लाह पाक उसका नतीजा दुनिया के अंदर ही उसके सामने जाहिर कर देता है। कोई चीज मांगी बंदे ने, अल्लाह पाक ने उसके लिए सबब बना दिया, वो चीज उसे अता हो गई, या फिर अल्लाह पाक उसकी उस दुआ की वजह से उसकी मुसीबत को, उसकी परेशानी को टाल देता है, दूर कर देता है। तो अल्लाह पाक इस तरह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है कि जो मुसीबत और परेशानी आने वाली थी उस दुआ की बरकत से वो मुसीबत टल जाती है। तीसरा ये कि बंदा दुआ करता है तो दुआ हकीकतन इबादत है। अल्लाह पाक दुनिया के अंदर उसका रिजल्ट उसके उसे नहीं दिखाता, ना ही उसकी मुसीबत उसकी वजह से दूर होती है, लेकिन उस दुआ के ऊपर अल्लाह पाक जो अजर अता फरमाएगा कयामत के दिन, बंदा जब कयामत के दिन उस अजर को देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश अल्लाह पाक ने मेरी कोई दुआ कबूल ही ना की होती और सारी की सारी दुआएं यहाँ के लिए जमा हो जाती। तो ये जो फरमाया कि रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब ये फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊंगा, तो इसका माना ये है। अच्छा, इसी तरह दुआ के हवाले से ये जहन नशीन रहे कि दुआ जब भी अल्लाह पाक की बारगाह में करनी हो तो इसके आदाब का लिहाज रखना ये जरूरी है। बंदा जब दुआ मांगे तो उस वक्त ये जरूरी है कि इसकी तवज्जो अल्लाह जल्ला शानहु की बारगाह में होनी चाहिए। अगर दुआ मांग रहा है और इसकी तवज्जो अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर नहीं है तो फिर ऐसे दिल की दुआ अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर अगर हम किसी अफसर के सामने जाते हैं और उसको अपना कोई मुद्दा बताते हैं, अपनी कोई हाजत बताते हैं कि मेरा ये काम पूरा करना है आपने, या मेरा ये काम पूरा कर दें आप, अब बंदा उससे बात कर रहा है, उसको अपनी हाजत बता रहा है, लेकिन कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता, तो वो अफसर भी कहेगा कि पता नहीं इसकी कैसी हाजत है, कि हाजत मेरे पास पेश करने आया है, अपना काम मुझसे करवाने आया है, कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है, यानी तवज्जो अपनी हाजत की तरफ उसने नहीं की हुई, तो उसकी अफसर जो होता है वो इसकी हाजत के ऊपर तवज्जो नहीं करता। अल्लाह पाक जो है वो हमारे दिलों को मुलाहजा करता है, अल्लाह पाक दिलों के हाल को जानता है, तो इसलिए फरमाया कि बंदा जब दुआ करे तो उसकी पूरी तवज्जो अल्लाह पाक की बारगाह में होनी चाहिए। कि गाफिल दिल, यानी दिल कभी ख्यालात वहां जा रहे हैं कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी किसी के बारे में सोच रहा है कभी किसी के बारे में सोच रहा है और अल्लाह पाक से दुआ कर रहा है, तो ऐसे गाफिल दिल की दुआ अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। ये हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है। इसी तरह بندہ جب دعا کرے تو یہ ضروری ہے, ایسے کوئی کام نہ کرے کہ جو اس کی دعا کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جائے. اور اس میں جو سب سے بنیادی چیز علماء نے لکھی ہے وہ لکھی ہے رزق کا حرام ہونا, کہ اگر بندے کا رزق حرام ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک شخص بڑا طویل سفر کر کے آیا, اس کے بال پراگندہ ہیں, یعنی بکھرے ہوئے بال ہیں اس کے, کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی, لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کرے کہ یہ آسمان تک لے جائے تو بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. یعنی یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ پراگندہ بال ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے میلے کچیلے ہو رہے ہیں, تو یہ کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں رحمت کو جوش آتا ہے. ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے, اس کی حالت واقعی ایسی ہوتی ہے اور ہمارا دل اس کے پر مطمئن ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا جاننے والا ایسا شخص کہ اس کی یہ کیفیت ہو گئی ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, کپڑے ایسے میلے کچیلے پہنے ہوئے ہیں, حلیہ اس طرح کا ہو رہا ہے, تو دینے کا اس کو دل کرتا ہے, بندہ اس کو دیتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بندہ اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے, میلے کچیلے کپڑے ہیں, بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں, اس حالت میں وہ آ رہا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں, لیکن اس کے باوجود اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. ہم عرفات کے میدان کے اندر جاتے ہیں, اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ صاف ستھرا رہے, طہارت اس کی مکمل ہونی چاہیے, اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا, ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. لیکن عرفات کے میدان کے اندر اس بات کے بارے میں, یعنی حدیث پاک میں عرض کی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا حاجی اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے, تو فرمایا وہ حاجی کے جو پراگندہ بال ہو اور میلا کچیلا ہو. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے اور صفائی ستھرائی کی ترغیب دلاتے تھے, لیکن اس مقام پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو وہ حاجی پسند ہے کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, اس کا احرام میلا کچیلا ہو رہا ہے, تو یہ پسند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ عرفات کے میدان کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں سارا دن دعا کی جاتی ہے, وہ دعا مانگنے کا سب سے اہم ترین مقام ہے. اب بندے نے جو کیفیت اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, میلا کچیلا ہو رہا ہے, اس حال میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اسے عطا کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص بھی کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, پراگندہ حال ہے, دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو آسمان تک بلند کر دے, میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کی غذا جو یہ کھاتا ہے, اس کا طعام یہ حرام کا ہے, اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے, اس کی نشو نما یہ حرام غذا کے ذریعے ہوئی ہے, اس کی دعا کو میں قبول نہیں فرماؤں گا. تو دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ بندے کا رزق یہ حلال ہونا چاہیے. اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دعا قبول یہ نہیں کی جاتی. اسی طرح جو دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنی ہے وہ دعا وہ ہونی چاہیے کہ جو گناہ کی دعا نہ ہو. اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے, لیکن دعا وہ ہو کہ جس کے اندر بھلائی ہو, جس کے اندر خیر ہو. بندہ دعا کرتا ہے, اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ قطع رحمی کی دعا نہ مانگے. تو دعا وہ مانگے کہ جو خیر والی ہو, جو بھلائی والی ہو, تو اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور دعا کرتے ہوئے ان تمام آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. دعا سے بندے کو اکتانا نہیں چاہیے. ہم لوگ اکتا جاتے ہیں اور دعا سے غفلت برتتے ہیں. بہت سارے اوقات ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے, جیسے رات کا جو وقت ہے, آدھی رات کا وقت یا فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا وقت, اس وقت کے اندر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ جب بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں اس حوالے سے غفلت برتی جاتی ہے. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد دعا نہیں کرتے, یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے محرومی ہے. تو جب نماز پڑھے تو اس کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو دعا کا ذوق و شوق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کو دعاؤں سے تعبیر نظر آئے گی. صبح اٹھنے سے لے کر رات تک کے جتنے معمولات ہیں, رات کو سونے سے پہلے تک, حتیٰ کہ جب سونے لگتے ہیں, تو ان تمام اوقات میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اس وقت یہ دعا کرتے تھے, اس موقع پہ یہ دعا کرتے تھے, اس کام کے لیے یہ دعا کرتے تھے، اس وقت میں یہ دعا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے اس نام کے صدقے میں اپنی بارگاہ کے اندر عز و انکساری کے ساتھ دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.